الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحم الأنثيين أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور اونٹ میں سے دو اور گائے میں سے دو. فرمائیے کیا دو نروں کو حرام کیا ہے یا دو مادہ کو یا جو بچہ دونوں ماداؤں کے پیٹوں میں ہے؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم غلط کار لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتے. وہ سامعین کرام آٹھ جوڑوں کا ذکر فرمایا گیا, چار جوڑے پچھلے بیان میں وہاں تک جو آیا کریم ہے اس پر گزارشات پیش کی ہیں, اور دو اقسام اور یہ چار جوڑے آج کی سایہ کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. متصل حصے میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اپنے مقاصد باطلہ کے لیے جو کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے اسے رد فرمایا جا رہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ بحث مباحثہ کیا کرتے تھے وہاں جو ارشاد فرمائے جا رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں. چونکہ کفار قدیم جو بیت اللہ شریف ہے اس کی حرمت تو ہے ثابت ہوتی ہے, کفار اور مشرک بھی اس کی تعظیم کیا کرتے تھے لیکن اپنے انداز سے. قرآن کریم میں بھی وہاں ان کی عبادت کو فرمایا گیا ہے کہ شور غوغا اور سیٹیاں جو ہیں وہ بیت اللہ شریف کے مطاف میں یہ ان کی عبادت ہوا کرتی تھی. تو ایک رسم و رواجات جسے وہ اختیار کیے ہوئے تھے قرآن کریم اسے رد فرماتے ہوئے وہاں حق ارشاد فرما رہا ہے. تو وہ ایک رواج اور مذہب ایسا آمیزش تھی کہ مختلف جانور مختلف بتوں کے نام پر موسوم کر دیے جاتے تھے, پھر اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا, اسے کوئی سواری نہیں کر سکتا یا اس کا کوئی گوشت نہیں کھا سکتا یا اس سے کوئی دودھ نہیں لے سکتا, اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے یا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ متعلقہ لوگ یا وہ بت خانے کے لوگ وہیں اس کا استعمال ہوگا. تو اللہ کریم نے جو مالک ہیں خالق ہیں کل کائنات کے, جہاں اس تمام عالم خلق کا ایک نظم پیدا فرمایا ہے, آپ بغور جائزہ لیں, اور قرآن کریم اس کی دعوت بھی ارشاد فرماتا ہے غور کرنے کی جو متعلق ہیں آیات کریمہ ہمیں ملتی ہیں کہ یہ جو نظام حیات اسے غور سے دیکھو اس میں نشانیاں ہیں اللہ کریم کی قدرت کی. تو جب اللہ کریم نے اس نظام حیات کو کلی طور پر ایک مربوط نظام قائم فرمایا پیدا فرمایا تو اس میں جو بسنے والی مخلوق ہے جسے اس نے اپنی عبادت کو پسند فرمایا, جسے اس نے مخلوقات میں اشرف ہونے کا شرف عطا فرمایا, اس کے لیے کیسے نہیں ہو سکتا کہ ایک مربوط نظام نہ ہو. اور کوئی شے اپنے نظم و نسق پر نہ رہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں سلامتی ہو, وہاں تباہی آ سکتی ہے, وہاں تکلیف آ سکتی ہے, تنگی آ سکتی ہے, آسائش آرام نہیں آ سکتا. تو اسی طرح اللہ کریم نے جو جانور پیدا فرمائے, کتنی ایسی اقسام کی اجناس ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتے ہیں, پھر خوراک میں طرح طرح کی لذت کے لیے استعمال کرتے ہیں, ذائقے ہیں مختلف, اور اسی طرح کھانے میں جو گوشت ہے پھر ان کی اقسام ہیں, پھر ایسے جانور ہیں جن کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں جن سے دودھ بھی ہم لیتے ہیں, اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسا ہے یہ دودھ ایسا ہے جسے جب آپ دودھ لیتے ہیں گھونٹ لیتے ہیں تو اس کا گھونٹ لینا جو ہے اس کی بھی ایک اپنی تاثیر ہے اور ایک اس کا اپنا بھی ذائقہ ہے. تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے معزز سامعین کرام, لیکن جہاں جہاں کمی بیشی کی گئی وہاں یہی باتیں یہی پہلو تکلیف کی صورت اختیار کر گئے. کسی ایک نے اپنا ذاتی فائدہ دیکھا, اپنی خواہشات کی پیروی کی, نفس کی پیروی کی, شیطان کی پیروی کی, اس نے کیا حاصل کیا؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو وقتی طور پر اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے وہ آخر کار فائدہ میں رہے, آخر وہ نقصان میں ہی رہے گا. اسی طرح جب وہ غلطی اختیار کی جاتی ہے تو معاشرے میں اس غلطی کے سبب جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں حق سے محرومی ہوتی چلی جاتی ہے, کہیں ظلم اور زیادتی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی میں جب وہ مختلف جانوروں کو حلال اور حرام, اور کسی بچے کو حلال اور کسی کو حرام, اور کسی کو مردوں کے لیے کسی کی عورتوں کے لیے یا دونوں کے لیے حلال, تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے یہ جو دو جوڑے اونٹ میں سے اور گائے میں سے, کیا ان دونوں کو اللہ کریم نے حرام فرمایا ہے یا حلال فرمایا ہے, یا مادہ کو اللہ کریم نے جو اس کے پیٹ میں بچے ہیں تو کیا اللہ کریم نے ان پر کی حرمت ارشاد فرمائی ہے؟ اب کسی بات کے لیے یہ کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا یا میں نہیں اقرار کرتا, یہ دلیل کافی نہیں ہوتی. نہ یہ دلیل کسی تکرار کا جواب ہے, نہ یہ دلیل مانی جاتی ہے. اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے, علمی دلیل چاہیے, کوئی عقلی دلیل چاہیے, کوئی شہادت چاہیے. اور اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے تو محض ضد ہے اور عناد ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس نظام ہستی کا مالک ارشاد فرما رہا ہے, جس نے اسے پیدا فرمایا, اس کے اصول و ضوابط جس نے پسند فرمایا, اور جس نہج پر جس شے یا جس مخلوق کو پیدا فرمایا وہ اس پر چل رہی ہے, اور اس پر چلنا اس کا بہترین. اب فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذا وصاکم اللہ بہذا, فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ وصاکم اللہ, تمہیں جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے, تو پہلے تو ہے کچھ نہیں, پیدا اس نے فرمایا, ہر شے اس نے عطا فرمائی, اور جو اصول و ضوابط اس نے عطا فرمائے تھے کیا تم موجود تھے؟ کیا تمہیں وہ حکم دیا گیا کہ ہاں یہ اس وقت میں یا اس حال میں یہ شے حرام ہے, اور یہ اس حال اور اس وقت میں یہ شے حلال ہے؟ کیا ثبوت ہے کس بات پر تم یہ جو بات ہے وہ کہہ رہے؟ اور اس کا عمومی جواب آپ غور فرمائیں, ہمیں اپنے معاشروں میں بھی ملتا ہے کہ کتنی ہی رسم و رواجات ہیں جنہیں ہم اختیار کیے ہوئے ہیں. کس لیے؟ یہ ہمارے آبا و اجداد سے آ رہے ہیں, جی ہمارے یہاں خاندان میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے, یہ رسم ہے, یہ رواج ہے, اور اگر اسے ہم اختیار نہیں کریں گے تو یہ تو بڑی بےزتی ہے, ناک کٹ جائے گی, ہم معاشرے میں کیسے رہیں گے؟ آپ دیکھ لیں شادی بیاہ میں, غمی خوشی میں, بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا دکھ اور اس کی تکلیف اپنی جگہ, لیکن جو پیچھے زندہ ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لینا کہ آج تیسرا ہے, آج جمعرات ہے, آج بیسواں ہے, آج چالیسواں ہے, آج برسی ہے, آپ اس کو دیکھتے آئے نا جی, کہ پہلے ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں, انہوں نے اپنا وہ جو رواج بن چکا ہے اسے پورا کرنا ہے. اب اس سارے میں کیا ہی خوبصورت ہو کہ اس کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جائے جو اسے استفادہ دے, ختم قرآن ہو, اس کے لیے عبادت کی جائے, کوئی وہی شاید جسے ہم اپنی شان و شوکت کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا رسم و رواجات کے لیے کر رہے ہیں, کسی غریب کے لیے, کسی نادار کی مدد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, لیکن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رواجات ہمارے اجداد سے آ رہے ہیں اگر ان پر ہم نے عمل نہ کیا تو یہ تو ہماری کمزوری ہوگی اور ہماری بے عزتی ہوگی. ہمارا مقام یا ہماری بلندی تبھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو اختیار کیے رہیں. اور خاص کر کے جہاں ہم لوگ بستے ہیں, یہاں ہمارے اکثر رواجات ایسے ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر آئے, اور اسی بات کو اگر انہی روایات کو آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں اس طرف جو افغان بیلٹ ہے یا اس سے آگے عرب خطے میں چلے جائیں تو یہ نہیں ہے جو یہاں ہیں، وہاں کمی بیشی سے کوئی اور معاملہ ہوگا. لیکن جو اصولی بات ہے کسی بھی عمل کو اختیار کرنے کی جو سند ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی اختیار فرمائی ہے، ہمارے لیے کیا حکم فرمایا گیا ہے. جب تک وحدانیت باری تعالی مضبوط اور راسخ نہیں ہوتی تب تک نفسانی خواہشات نہیں، اور اس کے مضبوطی اور راسخ ہونے کا واحد ذریعہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج دیکھتے ہیں ہم کتنا اظہار محبت ہوتا ہے، آپ کے نام پر کتنی ہی محافل سجائی جاتی ہیں، اور ماہ مبارک ربیع الاول میں آپ دیکھیں کہ وطن عزیز نے دنیا کی طول و عرض میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں وہاں اظہار محبت ہو رہا ہوتا ہے، اور کتنا ہی یہ بھی دیکھنے کے ملتا ہے کہ اس اظہار محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس سے تجاوز ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ہم محض رسم و رواجات کو دیکھ رہے ہیں، دین اسلام رسم و رواجات کا نام نہیں ہے. چونکہ یہاں ارشاد باری تھا کیا سند ہے تمہارے پاس، کسی بات کے حق اور سچ ہونے کی سند درکار ہے، اور وہ سند کہاں سے نصیب ہوگی، جس نے اس تمام جہان کو پیدا فرمایا، جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، جس کی مخلوق ہے، جو اصول وہ دے رہا ہے وہ اصول ہی حق ہوں گے، اور اسی کے مطابق چلنا جو ہے وہ حق مانا جائے گا. جہاں جتنا تجاوز ہوگا، جتنی کمی ہوگی، ہر دو صورت میں وہ زیادتی اور ظلم ہوگا. اور فرمایا گیا نا کہ وساقم اللہ بیادا، یہ حکم تمہیں، جو تم کہاں تھے جو تمہیں یہ حکم دیا گیا. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. یہ دیکھیں، جب حق نہیں ہے تو پھر کذب ہوگا، افتراء ہوگا، کوئی چیز ایسی جو گھڑی گئی ہوگی جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا. پھر یہ جو رسم و رواجات، یہ جو جھوٹ گھڑے جاتے ہیں، کیوں یہ غلطی اور گناہ دل کو بھاتی ہے، کیوں دل کرتا ہے اس کا اختیار؟ آپ مزاج انسانی میں دیکھیے گا، اپنے احساسات میں سے دیکھیے گا، خواہش ہوتی ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی نہ ہو، جو مجھے سمجھ جائے کسی اور کو سمجھ نہیں، جو نکھار میرے وجود کا ہے یہ نکھار کسی کے وجود کا نہیں. غور کیجئے گا، کوئی بولے یا نہ بولے، کوئی اظہار کرے یا نہ کرے، اسے ایک دفعہ ایسے خیال گزاریں نا اپنے اندر سے، اس خیال کو اپنے قلب سے دیکھیں تو سمجھ آئے گی کہ یہ تو وہ بات ہے جو ہر ایک کے اندر ہے. اب اسی حیات کو جس میں کلی پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اندھا اگر کہے کہ میں کسی کی ماں بیٹی کو نہیں دیکھتا، تو میاں تو نے کیا دیکھنا ہے، تجھے تو نظر ویسی نہیں ہے، تو نے کیا دیکھنا ہے؟ تو اس کا دیکھنا امتحان نہیں ہے. اور اگر کوئی بہرا ہے وہ کہ میں کسی کی بات نہیں سنتا، تو سن کیا سکتا ہے جو تو کسی کی بات نہیں سنتا؟ بالکل اسی طرح جب انسانی مزاج میں ہر شے شامل ہے، اس سارے کو وہ رد کرتا ہے، پھر اللہ اور اس کے حبیب کا حکم مانتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے نا کہ ہاں اس نے مانا. اگر وہ مزاج انسانی ہو ہی نہیں، اور جس طرح ملائکہ ہیں، ملائکہ میں کوئی یہ جو ہمارے ساتھ احتیاج میں ہیں، ہماری عوارضات ہیں، ان کے ساتھ نہیں، انہیں کوئی بھوک افلاس نہیں آتی، انہیں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے عمومی زندگی جو ہے اس میں، انہیں کوئی وہ جو ہے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. یہ عوارضات ہماری حیات کے ساتھ ہیں، وہ جب سے جس حکم کے لیے جب تک کا حکم ہے وہ اسی طرح ہما تنگوش ہیں، اسی طرح اپنی اس محو عبادت، اسی طرح ان مقامات میں ایک کیفیت ملتی ہے قرآن کریم میں کہ جب اللہ جل شانہ کا فرمان آتا ہے تو پھر ہر چیز ایک دفعہ لرز اٹھتی ہے کہ کیا حکم ہوا، جو حکم ہوا حق حکم ہوا. وہ ایک کیفیت اور حال ہے جو اللہ کی طرف ہے. جب وجود پر بات کریں گے تو وجود میں کوئی ایسی ذاتی خواہش نہیں آتی، لیکن جو بشر ہے انسان ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں منسلک ہیں. اور اس سارے کے ہوتے ہوئے اب دیکھیں نا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بیماری کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکتے، ہم دیکھتے ہیں انہیں خوراک کی نالی لگی. وہ اگر کہے کہ میں روزے سے ہوں تو میں تو اتنا طویل روزہ رکھا ہوں، کوئی بات سمجھ آتی. اب جو صحت مند بھی ہے، کھانا میسر بھی ہے، اور مقررہ اوقات میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر روک رکھا ہے، رمضان المبارک کا روزہ ہے، اس کے اوقات سحر و افطار کو دیکھتے ہوئے، اس پابندی کو دیکھتے ہوئے رک کر وہ روزہ رکھ رہا، تو بات سمجھ. اسی طرح جب یہ اندر نفسانی خواہشات ہیں انہیں رد کرتا ہے، خواہشات ذاتی کو رد کرتا ہے، انا کو رد کرتا ہے، شیطان کی شیطنت کو رد کرتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی، تو کیا بات ہے؟ سمجھ آتی ہے کہ جو استعداد یا اختیار اس کے پاس تھا اس کا استعمال اس نے جائز کیا حق پر. تو جب اس کو دیکھیں گے جو ابھی ارشاد فرمایا ہے اللہ کریم نے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا، اس نے افترا کیا، اللہ کذب، کہ اس نے اللہ پر افترا باندھی اور جھوٹ باندھا. کس لیے؟ لیذل الناس بغیر علم، مخلوق کو گمراہ کیا بغیر علم. کیا سند ہے بھائی تیرے پاس؟ تو نے یہ جو بات گھڑ لی ہے، یہ جو تجاوز کیا ہے، نہ تو خود صرف کر رہا ہے تو مخلوق کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن کریم، شرک کو ظلم عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ بہت بڑا جو ظلم ہے یہ شرک ہے. وحدانیت باری تعالیٰ میں کمی بیشی بہت بڑا ظلم ہے. اور کفر اور یہ حصے ایسا ظلم ہے کہ اس کا انجام ایسا ہے کہ کبھی بخشش نصیب نہیں ہوگی، ہمیشہ کی دوزخ ہے، ہمیشہ کی سزا ہے. ایک ہی حساب ہے کس کا کتنا درجہ ہے دوزخ کا، بخشش یا عذاب کے مابین کوئی حساب پھر نہیں ہوگا. جو بخشش کے حوالے سے یا سزا کے حوالے سے حساب ہے اس میں ایمان بنیاد، نوری ایمان ہو تو پھر یہ بات آئے گی کہ ہاں گناہگار ہے، اس کی گناہ کی بخشش ہے، یا اس کی نیکیاں ہیں تو کتنی ہیں، وہ حساب کتاب کی بات آئے گی. یہاں جب بندے جو تجاوز پر ملتے ہیں ان میں جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان کا حساب کتاب ہوگا، طبقوں میں ہوگا، طبقوں میں تقسیم ہوگی. قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں درجے طے ہوں گے، حساب کیا ہوگا، درجے طے ہوں گے کہ کہاں درجہ کہ جو دوزخ کے جانے کی سزا ہے، کون کس درجے کی دوزخ میں جائے گا. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے، اپنے اوپر ڈھا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا. ایک رات بیماری کی صورت میں گزارنا اتنی لمبی اور طویل ہو جاتی ہے، ایک رات نہیں گزرتی. اور جہاں ہمیشہ سزا رہے گی، ہمیشہ تکلیف رہے گی، اور وہ آگ اور اس آگ کی تپش جس سے دنیا کی آگ جو ہے وہ بھی معافی مانگتی ہو، وہ بھی جان بچاتی ہو، اتنی حدت کی آگ. سب سے بڑی جو بات ہے معزز خواتین و حضرات، اپنے اللہ کریم کے مقابلے کھڑا ہونا. انسانیت ہے کیا؟ آپ دیکھیں عمومی گفتگو میں دیکھیں جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کیا اسے کہتے ہیں، اس نے انسانیت کے اختیار کیا کہتے ہیں، کتنا حیوان ہے، اس نے حیوانیت کی ہے کہ نہیں. تو سمجھ آتی ہے کہ جتنا تجاوز اور جاتی ہے وہ حیوانیت ہے، وہ انسانیت نہیں. جب بات انسانیت کی آئے گی بندگی کی پھر آ جائے گی، بندگی کی بات آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ بندے اور مالک کے مابین جو رشتہ ہے یہ کتنی بڑی عطا ہے. وہ ساری بحث کو چھوڑ کر یہ بات ایک سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہوں. پھر جب ہم بات کرتے ہیں اظہار محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہ تو زینت ہے ہماری, یہ تو ہماری آن ہے, مسلمان کی ایک شان ہے, اس کا مقام ہے کہ یہ محبت نصیب ہو. لیکن کیا یہ محبت ایسی ہو کہ آپ نے جو فرمایا اس کے خلاف جائے اور اظہار محبت جو ہے اسے اعلان کرتا پھرے؟ کیسی محبت؟ اپنے والدین کے رشتے اور والد اولاد کے رشتے کو آپ دیکھیں, آپ اعلان کریں ابا جی اما جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, میں بڑا لحاظ اور عقیدت کرتا ہوں, اور صبح سے شام سے جو والدین کہہ رہے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کرو. جو دنیا میں لانے کا سبب ہوئے, دیکھتے ہیں شام تک تمہارے ساتھ پھر ان کا رویہ کیا ہوگا, وہ اسے کیا کہیں گے کہ تم بہت اچھا کر رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخلوق کے لیے خالق کی طرف سے باعث رحمت ہے. آپ کا ایک ایک حکم, آپ کا ایک ایک عمل جو ہم اختیار کریں گے وہ اللہ کریم کا حکم ہے, اللہ کریم کی پسند ہے. اور اپنی زندگی کو ہی دیکھتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ یہ پل کیسے گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریت کو مٹھی میں پکڑے نا, تو عموماً مثال ہوتی ہے کہ ریت مٹھی میں نہیں رہتی, سرک جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی, اس کا سرکنا محسوس ہوتا ہے, یقین مانو زندگی کے لمحات جو سرک رہے ہیں اس کا سرکنا محسوس نہیں ہو رہا. میں کل کا رات بھی میں حیران ہو گیا کہ جب میں معلوم ہوا کہ صبح جمعۃ المبارک, آٹھ دن گزرے ہیں, کہاں گئے کچھ پتہ نہیں, صبح ہوئی شام ہو گئی, صبح ہوئی شام ہو گئی. لیکن یہ صبح اور شام ہی نہیں ہے, جہاں کائنات کی حیات میں صبح اور شام کائنات کی زندگی کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے, وہاں جو میری زندگی ہے, جو اس خلق کی زندگی میں پھر ایک بہت باریک اکائی ہے, بڑی تھوڑی سی ہے, یہ صبح و شام اس میں سے بھی گزر رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں. تو پھر کیا ہم کر رہے ہیں بھائی؟ انہی معاشروں میں لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. کوئی موقع آیا, کوئی مسئلہ پیش آیا, آپ کا کوئی رویہ ہوا, کوئی حالات ایسے ہوئے کہ لوگ آپ سے دور ہو. پھر ایسے ہی یہ بھی دیکھنے کو میسر آیا کہ وہی لوگ جو دور ہیں وہ آپ کے قریب ہو. کبھی کسی نے خوشی میں زندہ باد کہہ دیا, کبھی کسی نے ناراضگی میں مردہ باد کہہ دیا. وہی بندہ جو ناراض ہے راضی ہو گیا, وہی جو راضی ہے ناراض. یہ زندگی ہے, یہ پیچ و خم اس زندگی کے راستہ ہے. دیکھنا کیا ہے, کیا میرا کوئی جو عمل تھا وہ بد تو نہیں تھا جس سے مخلوق کو تکلیف ہوئی, جس سے مخلوق راضی ہے کیا کہیں ان کی رضا کا سبب کو بدی ہی تو نہیں ہے, کسی برائی پر تو نہیں ہم جمع ہو رہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں جمہور کی رائے, اب جمہور برائی پر طے ہو جائے تو اس کا کیا مطلب کہ برائی جائز ہو گئی؟ نہیں, اصول درکار ہے, سند کے ساتھ درکار ہے, حق کیا ہے. اور یقین مانے ہم تو مسلمان ہیں, کلام ذاتی ہے, اللہ کریم کا کلام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور اللہ کا نام اور یہ حکم اتنا پیارا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اہل جنت جو ہیں دنیا کی طلب نہیں کریں گے کبھی, ماں سوائے شہداء کے. اہل جنت کے بارے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دنیا کی پھر طلب نہیں کریں گے. ہم باہر کہیں سفر پر جاتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے نا, ہاں میں گھر جاؤں, اپنے علاقے کو دیکھوں, اپنے ملک میں جاؤں. اہل جنت دنیا کے بارے میں نہیں سوچیں گے, وہاں اتنی آسائش ہوگی اور اتنی خوبصورتی ہوگی کہ سمجھ آئے گی کہ حقیقی زندگی تو یہ. لیکن اس میں بھی دنیا کی زندگی کی اگر تڑپ کو رکھے گا تو وہ شہید جو اللہ کے نام, وہ جو اللہ کے نام پر قربان ہونے کی لذت ہے اسے جنت میں بھی وہ یاد ہوگی. جہاں ہر شے بھول چکی ہوگی جو وہاں کی عطا ہے اس میں اتنا مسحور ہو گئے اہل جنت. تو جب یہ رشتہ بندگی کا نصیب ہو تو معزز خواتین و حضرات پھر سمجھ جاتی ہے اسلوب زندگی کے. پھر ایک بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آج کا جو دانشور طبقہ ہے یہ بھی اس پر بڑا زور دیتا ہے کہ جی اسلام کیا ہے, یہ انسانیت ہے, انسانیت سکھاتا ہے, مخلوق راضی کرو, مخلوق کے لیے بہتری کرو. اگر خالق کے لیے عمل نہیں ہوگا تو مخلوق کے لیے ہو نہیں سکتا. اگر رضا خالق کی مقصود نہیں ہوگی تو خالق کی مقصود نہیں ہوگی تو مخلوق کی ہو نہیں سکتی. کہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ کی خیر حقوق العباد پوری کرو, جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتا وہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہی نہیں, وہ اپنے نفس کے پیروی میں ہوگا, شیطان کی پیروی میں ہوگا, وہ حق پر رہ نہیں سکتا. غلط اور صحیح کے اصول وہیں سے. یہ ایسی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ اس کا بچپنا تھا ہی نہیں, یہ ایسے جوان تھا. وہ بھائی وہ اس کا پورا ایک نظام ہے, قانون قدرت ہے, افزائش کا نظام ہے, ماں کا پیٹ ہے, پیدائش ہے, پھر ایک آہستہ آہستہ وجود جو ہے وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ توانا ہوتا کہ جوان ہوتا ہے. حقوق اللہ کا ادا نہ کرنا اور حقوق العباد کو عبادت سمجھنا کہ یہی میں ادا کر لوں گا, ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جی یہ تو بچہ تھا ہی نہیں, پہلے دن سے جوان تھا. چونکہ حقوق العباد بھی وہیں سے ہیں, ورنہ ہم اپنی پسند پر آ جائیں گے, اپنی خواہشات پر آ جائیں گے. جو تقسیم ہے, مساوات ہے, وہ صرف وہی وہیں سے نصیب ہوتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق میں ارشاد فرمایا, اس سے باہر نہیں ہے. اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ نہ صرف خود ڈوبا, مخلوق کو ڈوبانے کا سبب بنا, لیذل الناس, اور پھر یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا خواہشات کی اور نفس کی, جب بندہ حق چھوڑتا ہے تو پھر یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں, جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا کرے. آپ سنتے نہیں, میں نے یہ جو کہا اس کو کوئی کیوں نہیں مانے گا. کتنا معاشرے میں سننا ملتا ہے, فساد میں, جھگڑے میں, گھروں میں دیکھ, میں نے یہ کہا میری بات نہیں مانی. پھر وہ انانیت پیدا ہوتی ہے, حیثیت کتنی ہے, طاقت کتنی ہے, حالات کیا ہیں اس کے مطابق ہے, لیکن ہوتی پھر وہ انانیت ہے, کبر ہوتا. اور پھر وہ چاہتا ہے کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں مخلوق بھی ایسا کرے, تو پھر اس راہ کے مسافر اسی کے ساتھ پھر ڈوبنے کے لیے رواں دواں رہتے ہیں. وہ بھی ڈوبتا ہے, مخلوق کو بھی ڈوباتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ فرعون ایسا اپنی قوم کو لے کر وہ چلا اس بدبختی میں کہ قیامت کے دن بھی آگے آگے وہ ہوگا اور پیچھے اپنی قوم کو لے کر دوزخ میں جا ڈالے گا. تو پھر اس سارے سبب میں اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ, کوئی سند نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر انحصار کیا جا سکے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, یہ بات ایسے نہیں جائے گی کہ ہاں جی اس نے زندگی گزار دی, جو اللہ نے اسے قوت دی اسے صرف کر دیا, جائز ناجائز جو دل ہے اس کا کر لیا, خود بھی ظلم کیا, مخلوق کو بھی ڈبایا, مخلوق کے ڈبانے میں اس کی کردار کی شمولیت, ایسے نہیں جائے گی بھائی. اس لیے نہیں جائے گی کہ یہ ملکیت ہماری نہیں ہے, کائنات کا مالک ہے, ایک ایک شے کا مالک, وہی خالق اور مالک میرے آپ کے وجود کا ہے. اس میرے اور آپ میں امانت دار کی حیثیت سے ہونا اور اصول وہ اختیار کرنا جو مالک بیان فرما رہے, بات اور ہے. इसमें अपनी मर्जी का दखल जितना दखल होगा उतनी खयानत होगी। खान अल्लाह को नहीं पसंद, कुरान करीम फरमाता है कि खान जो है वो अल्लाह को नहीं पसंद। अब जब वो तजावुज आएगा तो फिर हिसाब किताब आएगा, जिसने जितना जुल्म अपने साथ किया तराजू लगेगा। वो मालिक है, मखलूक ने नाप तोल में कमी की उसने सजा दी। अकवाम साबका पर जो अजाबात आए उसमें क्या नाप तोल की कमी का भी बयान है? कुरान और हदीस बयान फरमाती, उनकी निशानियां फरमाती हैं कि वो कौमें हैं जिन्हें जो सरे राह उनके वो खंडरात मौजूद हैं, उनसे इबरत हासिल करो। यहां तक फरमाया गया जिसने मखलूक के नाप तोल की कमी बेशी पर सजा दी, क्या उसके हजूर कमी बेशी होगी? नहीं, वहां फिर हिसाब होगा। और यकीन माने अल्लाह करीम माफ फरमाए, हम उस हिसाब काबिल हैं। हम वक्त उसके हजूर तौबा और माफी, हम उस हिसाब के काबिल नहीं। क्योंकि जब हिसाब होगा एक तरफ अता होगी, एक तरफ हमारा किरदार होगा। लहजे को सोचो तो सही, एक एक शय जो उसने अता फरमाई है, एक बाल का फूटना, एक बाल, अनगिनत बाल हैं वजूद पर, किसी एक बाल का फूटना कितनी मुजिर असरात वजूद से निकालता है, कहां कैसे निखार का सबब बनता है। एक बाल जो है ना, उसका जो नज्म व नस्क पैदा होना और उसका वजूद की सलामती का सबब होते चले जाना, एक एक शय की तहकीक करो, इसका बदला क्या दे सकते हैं? एक बाल आंख में गिर जाए जो उसकी तकलीफ होती है, कभी समझ आती है? लेकिन वही बाल जब अपने मकाम पर है तो वजूद की जो खराबियां हैं वो भी वजूद से निकालने का सबब बन रहा है। तो इसी तरह देखो ना क्या कुछ अता फरमाया। एक होश को देख लो, सारा वजूद है, वजूद सलामत है, होश सलामत नहीं। उसे पागल लोग कहते हैं, उसकी कौन सुनता? वो कभी शोर कर रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, उसका तमस्खर को उड़ा सकता है, उसकी सुनता कोई नहीं। एक होश नहीं, इस एक होश को तो देखो। सारा वजूद सलामत हो, ये देखना सुनना सलामत हो, महसूस करना सलामत हो, होश न हो तो ये सारा रायगा हो। एक एक शय जो उसने अथा फरमाई है, तुलु गुरूब को तो देखो। सूरज की हिद्दत चांद की चांदनी, कहीं अफजाइश का सबब है, कहीं मिठास का सबब है। कौन इस्तफादा हासिल कर रहा है उससे, सोचो तो सही। तो जब बात हिसाब किताब की आएगी तो हम ये कहें कि हाँ मैंने इतने कदम अल्लाह की राह पर उठा लिए हैं, मैंने इतनी तस्बीहात कर ली हैं, इतनी इबादात कर ली हैं, इतने अज़कार कर लिए हैं, इतनी दर्स व तदरीस कर लिए है, अब तो जन्नत मुझ पर वाजिब है। मियां जिस दिन हिसाब होगा बात समझ लग जाए। कोई शुक्राने से निकल पाएगा तो फिर ये बात करेगा ना, जो कुछ उसने अता फरमाया उसका क्या इफ़ज़ाना अगर शुक्राने में रखें तो क्या वो पूरा हो गया? तो मौज़ा सामी ने कराम, इस सारे को लेकर अगर हम अपना जायजा नहीं लेंगे, उस हिसाब से पहले अपने आप को अपने अंदर तराजू लगाकर नहीं मापेंगे, नहीं देखेंगे, तो फिर कब जाकर इन बातों को जानें? और जब हम नहीं जानते तो ये माशरे का फसाद इसका शहादत है, ये ऐलान है माशरे की जो रवश है कि जहां जितनी खराबी है क्या है, हम इतने मदहोश हैं जिंदगी में। सुबह शाम का नहीं मालूम कैसे गुजर रही है, सुबह होती है, शाम हो जाती है, दिन गुजर गया, रात गुजर, पता नहीं चलता कहां गया। लेकिन ये अपने अख्तिताम को रमादम है जिंदगी, कुल्ली हयात भी अपने अख्तिताम को एक दिन सूर फूंक दिया जाएगा और इसमें एक इकाई अगर मैं अपनी जात को लूं तो भी मैं अपने अख्तिताम की तरफ रवाना हुआ। ओ बड़ी दूर मंजिल है, मलकुल मौत की आमद है और फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि वजूद से रूह ऐसे निकलती है जैसे कोई कपड़ा कांटेदार झाड़ी में अटक गया और वहां से खींच कर निकालना, तार तार निकलती है, वजूद के जर्रे जर्रे से रूह खींची जाती है। बरज़ख है, कितनी हयात है इस खल की अल्लाह बेहतर जानते हैं। मैंने क्या किया, उस तरह का मेरा मकाम है कब्र में, उसमें गुजारा है। सूर फूंका जाएगा, क्यामत कायम होगी, कितने साल 50,000 साल दुनिया के दिन, वहां का एक दिन की उसकी तवालत सोचे तो से हिसाब किताब होगा, मखलूक तड़प उठेगी, फिर बात हो सरात तक जाएगी, अपना अपना मकाम कहां किस तरफ क्या है सोचे तो से। यकीन माने कि अगर बंदा ऐसे तवज्जो करे ना अपने इस पर जो कुरान हदीस में बयान फरमा रही है और नबी करीम ने जो रहनुमाई फरमाई है, ऐसे गौर करो तो समझ आती है घर बड़ा दूर है। ये मुसाफत, ये पेचोखम रास्ते की, ये सर्दी व गर्मी, ये तकलीफ व आशाइश, ये जिंदगी है, रुकना यहां नहीं है, कोई चाहे तो भी नहीं रुक सकता। दुनिया का मुसाफर मंजिल छोड़कर राह पर रह जाए, उसकी मर्जी खराब हो न हो, रह सकता है, ये मुसाफर नहीं रह सकता। इसने सफर करना है, ये पाबंद है, ये निजाम पाबंद है, मंजिल ब मंजिल जाएगा, जहां अल्लाह का हुक्म है वहां हर कोई पहुंचेगा। तो कितना करम है उसका। ये जो मैं तलावत कर रहा हूं आप समाअत फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह यादिल कौम अज़्ज़ालिमीन, कलाम जाती है लबाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आता हूं। जिस मखलूक को दोहराने को अल्लाह का कलाम नसीब हो, कितनी बड़ी अता, इस एक इस अता का शुक्राना तो मुझे बताओ को हो सकता है, नहीं तो बात ऐसे नहीं जाएगी। फरमाया यकीनन अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं फरमाते। ये जो हम अमूमी सोचों पर रस्म व रवाजात की पैरवी करते हैं और इत्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ते हैं और चाहते हैं मखलूक मेरे पैरोकार हो जैसा मैं चाहता हूं ऐसा हो, ये तजावज ऐसा है कि फिर इस पर हदायत सलब हो जाती है। उसे कोई मोहताजी नहीं है, वो बेनियाज है, हमारी जरूरत है। और जिससे हदायत सलब हो गई, उसकी हर ली गई सांस, हर उठाया गया कदम उसका वजन जुल्म का इतना बढ़ाएगा कि उतनी गहराई दोज़ख की जो है वो फिर उसके मुकद्दर होती चली जाएगी। तो कोई अमल ऐसा नहीं है जो हाँ ऐसे हो गया तो गुजर गया, नहीं भाई, नहीं, ऐसी नहीं बात। जितना कोई जुल्म करेगा उतनी सजा है। और ये जो शिर्क है, अल्लाह के उसूल व ज़वाबत को रद्द करना, ये बात यहां कुफार की हो रही है, लेकिन कुफार के इस कुफर की रवश को जो कोई इख्तियार करेगा क्या नताइज वैसे नहीं हो। तो अल्लाह जल्ला शानू हमें माफ फरमा दे, हमारी गलतियां कोताहियां माफ फरमाए, अपने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, दीन का समझना सीखना इख्तियार करना और मखलूक तक पहुंचाने की जो है ये इस्तेदाद अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।